بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، سلام علیکم. پروگرام گھرانہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شبنم زیدی، اور ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے گھرانہ میں تہہ دل سے خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین، آج اپنے پروگرام کا آغاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بہت ہی خوبصورت کلام سے کرنا چاہتی ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدا رزق کا ذمہ دار ہے تو انسان پریشان کیوں ہے؟ جب حساب برحق ہے تو جمع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب جہنم یقینی ہے تو گناہ کیوں ہے؟ جب رزق معین ہے تو لالچ کیوں ہے؟ اور جب خدا دے رہا ہے تو بخل کی کیا ضرورت ہے؟ جب موت برحق ہے تو خوشی کس بات کی ہے؟ اور جب صراط سے گزرنا ہے تو اکڑ کس بات کی؟ اور جب دنیا فانی ہے تو اطمینان کس بات کا؟ ناظرین، بے شک کوئی بھی صاحب عقل اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ایک سچا مسلمان اور ایک پختہ صاحب ایمان وہی ہو سکتا ہے کہ جو ایک اچھا انسان بھی ہو، اور ایک اچھا انسان صرف تعلیم کا ہو اور معاشرے سے نہیں بنتا، بلکہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو، اس کے گھر کا ماحول نیک تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ ہو، اس کے گھر کے میں رہنے والے افراد احکام دین پر عمل پیرا ہوں، تب جا کر وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے، اور تب جا کر وہ گھرانہ ایک اچھا گھرانہ اور اس گھرانے کے لوگ اچھے لوگ کہلاتے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے اسی موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، لیکن چونکہ وقت میں ختم ہو گیا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی، ایک تشنگی باقی رہ گئی تھی، لہٰذا آج پھر اسی موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج پھر اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، جائیے گا نہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اچھے گھرانے، اچھے لوگ. اسلامی نقطہ نظر سے ایک اچھا گھرانہ جو مختلف انسانی فضیلتوں پر مبنی اقدار کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، ایسا گھر ہے جو دراصل ایک ملک میں ہونے والی تمام حقیقی اصلاحات کی بنیاد فراہم کر سکتا ہے. چونکہ ایسے گھرانوں میں اچھے انسان ہی اچھی تربیت پاتے ہیں اور بہترین صفات کے مالک ہوتے ہیں. جب کوئی معاشرہ شجاعت، فکری آزادی، احساس ذمہ داری، پیار و محبت، جرأت و بہادری، وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، دوسروں کو خیر خواہی اور اپنی خاندانی پاکیزگی و نجابت کے ساتھ پرورش پانے والے لوگوں کا حامل ہوگا تو وہ کبھی بدبختی و رسوائی کی شکل نہیں دیکھے گا. لہٰذا اسلام کی نظر میں ایک گھر ہر جہت سے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے.
وقفے کے بعد ناظرین، ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو اچھے گھرانے، اچھے لوگ، یعنی ایک مثالی گھرانے کے موضوع پر چل رہی تھی. پچھلے پروگرام میں ہماری مہمان نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ایک مثالی گھرانہ، ایک اچھا گھرانہ کیسے وجود میں آتا ہے، یا کیا خوبیاں ہونی چاہیے ایک اچھے اور مثالی گھرانے کے اندر. آئیے پھر ہم اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں. آج پھر اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ سعدہ نقوی صاحبہ، جو اس موضوع پر آج پھر ہم سے گفتگو کریں گی. آئیے انہیں سلام عرض کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. محترمہ سعدہ نقوی صاحبہ، السلام علیکم. پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر آپ تشریف لائیں، آپ نے بہت بہت زحمت کی، واقعی تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں. پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو مثالی گھرانے، اچھا گھرانے، اچھے لوگوں کے موضوع پر شروع ہوئی تھی، اور چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا اور سوالات باقی رہ گئے تھے، لہٰذا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. لہٰذا حسب وعدہ ہم پھر آج اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور سوال کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ پچھلے پروگرام کا ایک خلاصہ مختصرا جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیں، تاکہ جو ناظرین آج ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ پچھلی گفتگو سے کچھ حد تک آشنا ہو جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کی اور اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. اور جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ وہ پچھلے پروگرام میں مثالی گھرانے کے عنوان سے ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی تھی کہ گھرانہ جو ہے وہ کس طرح سے، مثالی گھرانہ کس طرح سے وجود میں آتا ہے، اور جو سب سے پہلی چیز جس کی جانب ہم نے اشارہ کیا تو وہ شریک حیات کا انتخاب ہے، کہ یہ وہ اہم چیز ہے کہ جس پر اسلام بہت زیادہ زور دے رہا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل جو ہے وہ نیک اور صالح ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ اچھی بیوی کا انتخاب کرے، اچھے شریک حیات کا انتخاب کرے، کہ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے مثالی گھرانہ تشکیل پاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے ایک ایسے گھرانے کی جانب اشارہ کیا تھا کہ جو ہر لحاظ سے جو ہے مکمل گھرانہ ہے، تمام جو ہے وہ اسلامی خصوصیات کا حامل ہے، اور وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اور فاطمہ کی زندگی جو ہے وہ مکمل نمونہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے مختلف خصوصیات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ جو ایک مثالی گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے، جس میں شرافت، دین و ایمان، اور جو ہے لقمہ حلال، اور اسی طرح سے صبر و شکر، اور دوسری محبت، اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو بیان کیا تھا کہ جو کسی بھی گھرانے کی کامیابی کا باعث بنتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے بیان کیا تھا ایسا گھرانہ، مثالی گھرانہ ہے کہ جس کے اندر والدین کا احترام پایا جاتا ہو، کیونکہ یہ وہ اہم موضوع ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بہت زیادہ جو ہمیں تاکیدات نظر آتی ہیں، اسلام بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے کس طرح سے موجود ہے والدین کے احترام کے بارے میں، کہ ہم نے بیان کیا تھا فلا تقل لہما افن، کہ قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنے والدین کے سامنے جو ہے ایک جو ہے وہ اف بھی کر سکو۔ اور امام کی یہاں پر حدیث کو بیان کیا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اف سے بھی چھوٹا کلمہ ہوتا تو خداوند عالم اس کو استعمال کرتا۔ اور اسی طرح سے ہم انشاءاللہ آج بھی جو ہے وہ مختلف ان پہلوؤں کو بیان کریں گے کہ جو ایک مثالی گھرانے کے لیے ضروری ہے۔
جی بالکل محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ، جب ہم ایک مثالی گھرانے کا تصور کرتے ہیں کہ ایک مثالی گھرانہ، ایک اچھا گھرانے کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ابھر کر آتا ہے کہ ایک مثالی گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو مثلا تہذیب یافتہ ہو، جو اخلاق سے سرشار ہو، جس میں تہذیب اور تمدن پایا جاتا ہو۔ تو یہیں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک مثالی گھرانے میں اخلاق اور ادب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے۔
جی بالکل، دیکھیں جس طرح سے ہم نے جو پچھلے پروگرام میں بھی چند خصوصیات کا ذکر کیا تھا جو ایک گھرانے کے لیے بہت ضروری ہیں اور ایک گھرانے کو کامیاب بناتی ہیں، اسی طرح سے ہم ادب اور اخلاق کو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک یہ بہت اہم چیز ہے کسی بھی گھرانے کی تہذیب اور اس کا با ادب ہونا اور اس کا جو ہے وہ با اخلاق ہونا، اور یہ دو ایک موضوع ہیں کہ جو ایک گھرانے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کہ ادب کے بارے میں ہم دیکھیں کہ تمام والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ تہذیب یافتہ ہوں، وہ با ادب ہوں، مہذب ہوں، اور ایک با ادب اور مہذب بچے جو ہیں وہ والدین کی سربلندی کا باعث بنتے ہیں، والدین کے لیے فخر کا باعث ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح تمام والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ بہترین طریقے سے تربیت پائیں اور وہ اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں، کیونکہ دیکھیں آج کے جو بچے ہیں وہ آنے والے مستقبل میں جو معاشرہ ہے اس کے مرد اور عورتیں ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان پر اچھے اثرات مرتب ہوئے تو ہمارا معاشرہ خوبصورت ہے، اور اگر ان پر برے اثرات مرتب ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خراب معاشرہ ہے۔ یعنی ان کی روح پر جو ہے وہ مرتب ہونے والے برے اثرات براہ راست معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ ایک گھرانے کے لیے اور ایک معاشرے کے لیے جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ اس کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادب انسان کا کمال ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سونے چاندی سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ادب ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ باپ جو ارث اپنے بچے کے لیے چھوڑتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز ہے جو ہے وہ ادب ہے۔ اور یہی ہوگا کہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ادب جو ہے وہ کیا ہے، ادب سے مراد کیا چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی میں ایک روایت کو بیان کروں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب یہی ہے کہ وہ ہر وہ چیز کہ جو تمہیں دوسروں کے اندر ناپسند نظر آتی ہے تم اسے کنارہ کشی اختیار کرو۔ کیونکہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں دوسروں کے اندر تو ناپسند نظر آتی ہیں لیکن ہمارا اپنا دامن جو ہے وہ ان سے آلودہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عیب جوئی جو ہے ایک بری صفت ہے اور ہم جو ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ مذمت کے باوجود بھی اس برائی میں مبتلا ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہی امام کی اتنی خوبصورت حدیث کہ اس ایک جملے کے اندر جو ہے امام نے سارے ادب کو سمو دیا ہے کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو تمہیں دوسروں کے اندر بری نظر آئے تم اس سے اپنے دامن کو بچا لو، تم اس سے دوری کو اختیار کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے ادب شخص کے اندر جو ہے وہ برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھرانے کے لیے، ایک ایسا گھرانہ کہ جو چاہتا ہے کہ کامیاب گھرانہ ہو، مثالی گھرانہ ہو اس کا، تو وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ ادب اور احترام کا خیال رکھے۔ اور اسی طرح سے ہم جو ہے وہ اخلاق کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سکتے, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے تکامل اور کسی بھی قوم کے تکامل کے لیے جو ہے وہ اخلاق ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یعنی انسانی پیدائش کے ساتھ جو ہے وہ اخلاقیات کی بھی خلقت ہوئی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات کی عمر جو ہے وہ انسانی عمر کے برابر ہے, اور کوئی بھی عقل مند انسان ایسا ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ جو انسانی روح کی آسائش اور اس کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ ذرہ برابر بھی اخلاقیات کے ضروری ہونے میں شک کرتا ہوا دکھائی دے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کی اتنی اہمیت ہے زندگی کے اندر کہ ہم اس کی اہمیت کو یوں جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی قوم چاہے وہ کتنی ہی پسماندہ ہو یا ترقی یافتہ ہو, کسی بھی دین و مذہب سے اس کا تعلق ہو, لیکن وہ اخلاقی فضائل کو جو ہے بڑے احترام اور تقدس کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور ایک دانشمند کہتا ہے کہ دنیا کی محرک قوتوں میں سے ایک قوت جو ہے وہ اخلاق ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دنیا میں ایسا انسان نظر نہیں آتا ہے کہ جس کو صداقت اور ایمان جو ہے وہ برا لگتا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جتنے بھی صاحب نظر ہیں اور نظریہ دان ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ احسن انداز میں گفتگو کرنا انسان کی زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے, انسان اخلاق کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتا ہے. اور دیکھیں یہ صلاحیت جو ہے ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ احسن انداز میں گفتگو کرے, لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ اس خداداد صلاحیت کو نکھارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ توجہ اور شعور ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے ہر فرد پر جو ہے وہ لازم ہے یہ بات کہ وہ اس اصل پر جو ہے وہ روز بروز نزدیک ہوتا چلا جائے, کہ جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارا ہے, اور ہمیں اس اصل کے نزدیک ہونا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ان کے اعلیٰ مقاصد ہیں. اور ہم رسول خدا کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں انہیں ایک جملے میں نہیں سمو سکتے, لیکن تاہم اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ جو ان کے اغراض و مقاصد ہیں ان کے مختلف پہلوؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اور اس کا ایک نمایاں پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ مکارم اخلاق کی تکمیل ہے. اور ایک گھرانہ اور ایک معاشرہ اس وقت ایک بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے, اعلیٰ مراتب کو حاصل کر سکتا ہے کہ جب اس کے اندر نیک اخلاق پائے جاتا ہو, نیک صفات پائی جاتے ہوں, عالی اخلاق کا جو ہے وہ مالک ہو. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ایسا گھرانہ کہ اور اخلاق جو ہے دیکھیں اس چیز کا نام نہیں کہ انسان جو ہے صرف خوش رفتاری کو کہہ دے کہ اس چیز پر منحصر ہے اخلاق کا ہونا, ہرگز ایسا نہیں ہے. اخلاق سے مراد نیک صفات اور عالی اخلاق کی پرورش اور اس کا اپنے عمل کے ذریعے سے اظہار ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گھرانے کے جن کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں حسد ہے, بخل ہے, کینہ ہے, ایک دوسرے کی عیب جوئی ہے, اور اسی طرح سے مختلف برائیاں پائی جاتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا گھرانہ جو ہے کبھی سعادت سے ہمکنار نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ وہ گھرانہ علمی اعتبار سے جو ہے وہ عروج پر ہو, لیکن وہ اس وقت تک اس سعادت کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ان کے درمیان جو ہے یہ بری صفات نہ نکال دی جائیں. اور ایک گھرانہ اسی وقت اس محور تک پہنچے گا, اس مرکز تک پہنچے گا جب اس کے اندر اچھی صفات پائی جاتی ہوں. ایک ایسا گھرانہ کہ جس کے افراد جو ہے ایک دوسرے سے خائف ہوں, ایک دوسرے سے جو ہے وہ کینہ رکھتے ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا گھرانہ جو ہے وہ بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گھرانے کے جس کے اندر مہربانی, محبت, ایک دوسرے کے جو ہے وہ معاف کر دینے کا جذبہ ہے, صبر و بردباری کا بول بالا ہے, اور اسی طرح کی دوسری نیک صفات جو اسلام بیان کر رہا ہے, اگر وہ ہمیں گھرانے کے اندر نظر آتی ہیں تو دیکھیں ایسا گھرانہ ممکن ہے کہ مادی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی یافتہ نہ ہو, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آرام, سکون, اطمینان, سعادت اور خوشبختی ہمیں اس گھرانے کے اندر نظر آتی ہے. اور یہی وہ حقیقی اخلاق ہے کہ جسے ہمیں اپنے گھرانوں میں روشناس کرانا ہے, ہمیں اپنے گھرانوں میں پیدا کرنا ہے اس اخلاق کو, اور اسی اخلاق کو جو ہے ہمیں اپنے قلب و روح میں ڈال لینا ہے. اور پھر ہم دیکھیں کہ اس کے اثرات ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اجتماع پر مرتب ہوتے ہیں, اس کے اثرات ہماری دنیاوی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں, ہمیں اپنی اخروی زندگی میں نظر آتے ہیں, کہ دیکھیں اجتماع پر جو ہے وہ کتنے خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ امام کی ایک روایت جو ہے وہ یہاں پر کافی ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش اخلاقی جو ہے وہ شہروں کو آباد کرنے کا باعث بنتی ہے. یعنی ہم دیکھیں کہ آج جو معاشرے میں فسادات اور تباہی کی طرف جو معاشرہ میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس کی وجہ یہ کہ اس نے اپنے اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ کھو دیا ہے, اخلاقی لحاظ سے جو ہے وہ پست ہو چکا ہے. لیکن ایسا معاشرہ جو اخلاقی لحاظ سے کامل ہو وہ بہت خوبصورت معاشرہ ہے.
یہاں پر ایک دانشمند کے ایک جملہ بیان کرنا چاہوں گی کہ کسی دانشمند نے کہا کہ اگر کوئی قوم جو ہے کتنا بھی علم حاصل کر لے, کتنی ترقیاں حاصل کر, لیکن اگر اس کے پاس علم نہ ہو, اخلاق نہ ہو, تو اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جو پاگل اور دیوانہ ہو اور اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو کہ جو کسی بھی انسان کی جان کو خطرے میں پڑنے کا سبب بن سکتا ہے. یعنی کہ علم انسان اگر حاصل کرتا ہے, ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو ساتھ ساتھ اخلاق کا بھی جو ہے ہونا بہت ضروری ہے.
بغیر اخلاق کے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ بالکل پستی کی طرف جاتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. یعنی جیسے ہم نے بیان کیا, علمی لحاظ سے کتنا ہی عروج پر پہنچ جائے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے اگر وہ پسماندہ ہے تو اس کی زندگی میں جو ہے وہ ہمیں بہت ساری برائیاں نظر آتی ہیں.
اور یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی دنیاوی زندگی میں کتنے خوبصورت اثرات ہیں کہ دیکھیں ایک ایسا شخص جو ہمیں برائیوں میں مبتلا نظر آتا ہے جس کے اندر حسد کینہ اور اس طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں اس کی دنیاوی زندگی میں کتنی زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن اور جو آج کل کی بیماریاں ہیں وہ اسی کی وجہ ہے کہ بری صفات اگر انسان اپنے اندر سے نکال کر پھینک دے تو وہ ان تمام بیماریوں سے, تمام جو روحی بیماریاں ہیں ان سب سے نجات کو حاصل کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اخروی زندگی پر کتنے خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہشت میں جانے کا جو سب سے زیادہ جو چیز باعث بنے گی وہ تقویٰ اور حسن خلق ہے. اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے, اور میزان عمل میں روایات میں کہ جو چیز سب سے پہلے رکھی جائے گی وہ حسن خلق ہے. اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے سورج برف کو پگھلا دیتی ہے اس طرح سے خوش اخلاقی جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثالی گھرانے کے لیے, جس طرح سے ہمارا موضوع ہے مثالی گھرانہ اور اچھے لوگ, اسی طرح سے اچھے لوگ ایک اچھے گھرانے کے اندر پائے جاتے ہیں, اور ایک اچھا گھرانہ اسی وقت وجود میں آتا ہے کہ جب وہ تمام وہ اسلامی خصوصیات جو ہمارا دین اسلام بیان کر رہا ہے اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کریں اس گھر کے اندر اور اس پر عمل پیرا ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت گھرانہ ہمارے سامنے آتا ہے.
اور یہیں پر میں ایک امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بہترین میراث جو والدین اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں اس میں سے ایک اخلاق اور ادب ہے, تو یہاں پر میں بھی حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین میراث جو والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ صحیح ادب, اخلاق اور نیک تربیت ہے. کہ واقعاً ہم دیکھیں کہ یہ تین چیزیں جو ہیں, واقعاً میراث صرف دولت نہیں ہے بلکہ یہ تین چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس کو اگر بچہ حاصل کر لے تو پھر مادی چیز بھی اس کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتی ہے, بلکہ وہ بچہ
دنیاوی اور اخروی لحاظ سے
دونوں طرح سے جو ہے وہ کامیاب نظر آتا ہے. محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ, جب ہم اب تک ہم نے گھرانے کے متعلق جتنی بھی باتیں کی ہیں کہ گھرانے کو کامیاب اور مثالی بنانے میں سب سے اہم کردار جو ہے بیوی کا ہوتا ہے یا ماں کا ہوتا ہے, اور ہم نے کافی اس پر گفتگو بھی کی تھی, لیکن اب میں یہاں پر دوسرے رخ سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک گھر کو مثالی گھر بنانے یا کامیاب گھر بنانے میں مرد کا کتنا کردار ہے, یا ایک گھر میں مرد کی کیا اہمیت اور اس کا کیا کردار ہے, اس پر اب اگر ہو سکے تو آپ روشنی ڈالیں.
اب تک جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ خواتین کے حوالے سے کی تھی کہ خواتین کے جو مختلف زندگی کے کردار ہیں, جیسے ماں ہونے کے حوالے سے, بیٹی ہونے کے حوالے سے, بیوی ہونے کے عنوان سے, ہم نے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر میں جو ہے وہ سارا 100% کردار جو ہے وہ ایک عورت کا ہی ہوتا ہے, بلکہ یہاں بہت بڑا کردار جو ہے ایک مرد کا بھی ہے, اور ہم اس کردار کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیں گھر ایک ایسی چار دیواری ہے کہ جس میں انسان رہتے ہیں, اور اس طرح سے ہم گھر کی تعریف کر سکتے ہیں کہ میاں بیوی بچے ایک ایسی چار دیواری کہ جس کے اندر مل کر زندگی گزارتے ہیں, اس کو گھر کہا جاتا ہے. اور اس گھر میں جو ہے وہ مختلف افراد ہم دیکھتے ہیں, جیسے ایک عورت ہے اس کے مختلف کردار جو ہمیں نظر آتے ہیں, ماں, بیٹی, بہن, اس طرح سے مختلف کردار ہیں اس کے. اسی طرح سے ایک مرد جو ہے وہ مختلف کردار کا حامل ہوتا ہے, جیسے وہ ایک ہی وقت میں باپ بھی ہے, ایک ہی وقت میں شوہر بھی ہے, بیٹا بھی ہے, اور دوسرے جو رشتے اس سے وابستہ ہیں. اور ہم مرد کے کردار کو جو ہے ایک گھریلو زندگی سے, ایک مثالی گھرانے سے جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. بہت اہم کردار ہے کہ دیکھیں ایک مرد, جب ہم مرد کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مرد کے حقوق کی بات آتی ہے, مرد کے فرائض کی بات آتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں یعنی اس پر جو ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے, بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ صحیح انتظام کرے, گھر کی کفالت جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے. اسی طرح سے جو اسلام انہی وظائف کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ پہلی چیز جس کو میں بیان کروں وہ معاشی مسئلہ ہے کہ دیکھیں اس ذمہ داری کو جو ہے وہ مرد نے, اسلام نے جو ہے وہ مرد کے کاندھوں پر ڈال دیا ہے, کہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کسی بھی خاندان کی بقا اور اس کی سلامتی کا ضامن ہے یہ معاشی مسئلہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے کاندھوں کے اوپر ہے. اور ہم نے جس طرح سے, ہمارے ناظرین کو یاد ہو کہ اس پر جو ہے ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اسلام نے جو قرآن میں کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ اسلام نے جو ہے وہ مرد کو سرپرستی دی ہے, اور اسی وجہ سے دی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنے گھرانے کو خوبصورت بنانے کے لیے تلاش و کوشش کرے. اور ہمیں تمام منابع اسلامی میں, روایات میں, قرآن کریم میں یہی ملتا ہے کہ ایک مرد اگر چاہے تو اپنی اس سرپرستی کے وظیفے کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہوئے اپنی زندگی کو, اپنے گھر والوں کی زندگی کو جو ہے وہ بہت خوبصورت بنا سکتا ہے, اپنے گھر والوں کی مشکلات کو جو ہے وہ حل کر سکتا ہے. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں ہمیں کس طرح سے نظر آتی ہے, کہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کو تلاش کرتا ہے, رزق و روزی کی تلاش میں جاتا ہے, کام کرتا ہے, تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسا شخص جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کو دے دیتا ہے.
ہے, یعنی اتنی اہم چیز ہے کہ جو اسلام مرد کے کاندھوں پر ڈال رہا ہے. اور اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے گھر والوں کے لیے جو ہے بیوی بچوں کے لیے نعمتوں کو فراہم کرتا ہے تو خداوند عالم جو ہے اس سے راضی اور خوشنود ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ایک اہم مسئلہ ہے. دوسری چیز جو ایک مرد کی ہمیں نظر آتی ہے گھرانے کے اندر کہ وہ اپنے گھرانے کو خوبصورت بنا سکتا ہے, کہ صرف یہاں پر جو ہے ہم دیکھیں کہ خاتون کا ہی یہ کام نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر جو ہے وہ خوش اخلاق اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے, بلکہ یہاں مرد کا کردار بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے خوش اخلاقی کے حوالے سے. کہ جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی بیان کیا کہ خوش اخلاقی جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. جس طرح سے ایک بد اخلاق عورت کو مرد تحمل نہیں کر سکتا, اس طرح سے ایک بد اخلاق مرد کو بھی تحمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گھریلو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے مرد جو ہے وہ خوش اخلاق ہو. کیونکہ اگر اسلام نے مرد کو سرپرستی دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر کا حاکم ہے اور اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ جبر اور زور کی حکومت ہو. اگر ایسا گھرانہ ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھرانے میں جو ہے بہت ساری ناخوشگواریاں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن ایک ایسا مرد جو اپنے وظائف کو اچھی طرح سے نبھاتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے تو وہ گھرانہ بہت خوبصورت گھرانہ ہے. کیونکہ دیکھیں ہر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے, اس کی تکریم کی جائے, اس کا احترام کیا جائے. اور یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ بھی دوسروں کا احترام کرے, دوسروں کی عزت کرے. تو اگر ایک مرد چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے جو ہے اس کا عزت و احترام کریں تو اس کے لیے وہ خود ان کا جو ہے وہ خیال رکھے اور ان کے ساتھ جو خوش اخلاقی سے پیش آئے. کہ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل ترین مومن وہی ہے کہ جو دوسروں کی نسبت اپنے گھر والوں سے خوش اخلاق ہو. کیونکہ دیکھیں ایک مرد جب باہر جاتا ہے تو وہ وہاں جو ہے تمام لوگوں سے خوش اخلاقی کا بھی مظاہرہ کر رہا ہے, تمام کاموں کے بعد تھکا ہوا گھر میں آ رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر والوں کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے, بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر کسی مثال کو بیان کرنا چاہیں, کیونکہ دیکھیں جب ہم آئمہ کی مثال کو بیان کرتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم آئمہ وہ تو آئمہ تھے, یعنی ہم ان کے طرز زندگی کو نہیں اپنا سکتے. لیکن اگر ہم یہ آئمہ سے ہٹ کر کسی مثال کو بیان کریں تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ امام خمینی کی بہت بہترین مثال ہے. کہ دیکھیں جیسے کہ ہم نے اپنے ایک پروگرام میں بیان کیا تھا کہ ایک عورت کی شناخت کا طریقہ کیا ہے, کہ اس کو بہترین طریقے سے جو ہے پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے, کہ اس کا شوہر جو ہے دوسرے افراد کی نسبت اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. اور اسی طرح سے ایک مرد کی بھی بہترین شناخت کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی بیوی اس کی تعریف کرتی ہوئی دکھائی دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کی بیوی جو ہے وہ کس طرح سے ان کی تعریف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کس طرح سے ان کے اخلاق اور کردار کی گواہی دے رہی ہیں. ان کی جو بیوی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ میرا اتنا امام خمینی جو ہے وہ اتنا احترام کرتے تھے, اتنا ادب کرتے تھے, کبھی ان کے ساتھ جو بد اخلاقی نہیں کی, کبھی بے احترامی نہیں کی. حتیٰ کہتی ہیں اگر غصے کی حالت میں بھی ہوتے تھے تو کبھی جو ہے وہ میری بے احترامی اور بے ادبی نہیں کرتے تھے. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک گھرانے کے اندر اگر ایک مرد کا اخلاق ایسا ہو, اس طرح سے وہ ادب اور اخلاق کا خیال رکھے, تو وہ ایک گھرانہ مثالی گھرانہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ بیان کرتی ہیں امام خمینی کی بیوی کہ وہ کبھی کھانا شروع نہیں کرتے تھے اور بچوں کو بھی تاکید کرتے تھے کہ اس وقت تک کھانا شروع نہ کریں کہ جب تک ان کی والدہ دسترخوان پر نہ آ جائیں. اور اسی طرح سے امام خمینی کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ ہمارے والد ہماری والدہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے, کبھی انہوں نے ہماری جو والدہ ہیں ان کو کسی کام کا حکم نہیں دیا, کبھی ان کی جو ہے وہ بے احترامی نہیں کی. حتیٰ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی کہ جب وہ آنکھ کھولتے تھے اور بات کرنے پر قادر ہوتے تھے تو وہ ہماری والدہ کے بارے میں سوال کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بہترین مثال ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی کہے کہ ہم آئمہ کو اپنی زندگی جو میں جو ہے نہیں اپنا سکتے اور ان کے طرز زندگی پر نہیں چل سکتے, تو امام خمینی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, ایک بہترین زندہ مثال ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے گھرانے کو بہت خوبصورت اور با اخلاق اور با ادب بنا سکتے ہیں.
بالکل. اور اگر چاہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ واقعاً اگر ایک مرد اپنے تمام ان وظائف کو پوری طرح سے جو ہے وہ نبھائے اور اسی طرح سے خاتون بھی اپنے تمام وظائف کو نبھائے تو واقعاً وہ گھر ایک جنت کا نمونہ نظر آئے گا اور ایک مثالی گھر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے.
اور ایک مرد چاہے تو اپنی عقلانہ تدبیر سے جو ہے وہ اپنے گھر کو جو ہے سعادت اور خوشبختی سے ہمیں قرار کر سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ, بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا. اب اگر اجازت دیں تو ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین جائیے گا نہیں, ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گھرانہ اور میں آپ کی ہوسٹ طاہرہ آج پھر ایک نئی اور دلچسپ اور مختصر سی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. آئیے ہمارے ساتھ یہاں پر ایک دوست موجود ہیں, ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہمارا پروگرام ہے گھرانہ. اس میں ہم آج کے موضوع کے مطابق ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے، کیا آپ ان کا جواب دیں گے؟
جی ضرور.
آج کا سوال یہ ہے کہ گھر کے افراد اگر ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون پیش کریں تو یہ عمل ایک گھر کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، باہمی تعاون سے ہی تو گھر کی بنیادیں مستحکم ہوتی ہیں. اگر گھر میں فیملی کا ہر ممبر اپنی اپنی جگہ پر اپنا رول ادا کرے اور اپنی رسپانسبلٹیز جو گھر کے باقی ممبرس کے مقابل ان پر عائد ہوتی ہیں وہ اپنے اچھے طریقے سے اور اپنے دل و جان سے ادا کریں، تو نہ صرف اس گھر میں محبت و خلوص، وہ گھر محبت و خلوص سے سرشار ہوگا، بلکہ وہ گھر اس دنیا میں ہی جنت کی ایک مثال ہوگی. اور اس کی مثال جو ہے وہ مولا کائنات علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زندگی میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی شادی کے ایک دن بعد پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے جو کام تھے وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم کیے. تو گھر کے جو سارے باہر کے کام تھے وہ مولا کائنات کے ذمے عائد ہوئی، اور گھر کے جو سارے اندر کے کام تھے وہ جناب بی بی دو عالم کے ذمے لگائی. تو اس کے باوجود تاریخ میں کئی جگہوں میں ہمیں مولا کائنات گھر کے اندر کے کاموں میں بی بی دو عالم کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح بی بی دو عالم بھی جب مولا کائنات صبر اور سکوت کی حالت میں تھے اور لوگوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا تو بی بی دو عالم نے ان کے مولا کائنات کے دفاع کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی ہستیوں کے زندگی کے جو سے جو ہمیں درس ملتا ہے اس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. انشاءاللہ.
یہ تھی ہماری خواہر سمیہ، جنہوں نے ہمیں اپنی اظہار نظر سے آگاہ کیا. اگلے ہفتے تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو اچھے گھرانے اچھے لوگ کے موضوع پر چل رہی تھی. آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں، ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ، میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آج کے جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھر ہم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سے گھر وجود میں یعنی تشکیل پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ گھر آپس میں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے، یعنی ایک گھرانے کی ناکامیابی کے کیا اسباب ہیں، کیوں یہ گھر جو ہے وہ وجود میں آتے ہی پھر بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں؟ اگر ہو سکے تو اس پر روشنی ڈالیں.
جی بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی مسائل جو ہیں وہ آج کی دنیا کے جو ہے وہ بنیادی ترین مسائل ہیں، اور ہمیں دیکھنا یہ کہ یہ کہاں سے جنم لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، ایک خاندان یا ایک گھرانہ جو ہے وہ دنیا بشریت کا ایک اساسی ترین رکن ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہی رکن جو ہے وہ ہمیں بحران کا شکار نظر آ رہا ہے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہمارے ناظرین کو یاد ہو کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں جو اشارہ کیا تھا وہ کامیاب گھرانے کی خصوصیات کی جانب اشارہ کیا تھا. تو آج ہم ان عوامل کا ذکر کریں کہ جن کے ذریعے سے ایک گھرانہ جو ہے وہ ناکامی کی طرف جاتا ہے، تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے. وہ کون سے عوامل ہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ عوامل کسی گھرانے کے اندر پائے جاتے ہیں اور انہی عوامل کی بنا پر نوبت جو ہے وہ طلاق یا علیحدگی تک ہمیں نظر آتی ہے، اور اگر یہ نوبت جو ہے بچوں کی پیدائش کے بعد ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ خاندان کی بربادی ہے بلکہ تمام جو آنے والی نسل ہے اور ایک معاشرہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہمیں نظر آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ایسے کون سے عوامل ہیں کہ جو آج گھروں کی تباہی اور بربادی کا باعث بن رہے ہیں؟ کیوں آج جو ہے وہ ہمارے گھرانوں میں جو ہے وہ استحکام نظر نہیں آ رہا؟ کیوں آج ہمارے گھروں کی بنیادیں جو ہیں وہ لرز رہی ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، پہلی چیز کہ جس کو میں بیان کروں وہ بے دینی ہے، دین سے دوری ہے، کہ جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ کسی بھی گھرانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں گھروں کی ناکامی اور بربادی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی جو سب سے اہم وجہ ہم دیکھتے ہیں وہ بے دینی ہے. کیونکہ دیکھیں، دین جو ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے روشن چراغ کی طرح سے ہے، اس کو حق کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کو آباد کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خلقت کے خزانے میں پروردگار عالم نے جو سب سے قیمتی گوہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ دین ہے، اور اسی دین کی تبلیغ کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ انبیاء، ائمہ اور اولیاء کا جو ہے وہ سلسلہ جاری کیا اور ان کو مبلغ بنا کر بھیجا ہے.
اور دیکھتے ہیں کہ ایسا گھرانہ یا ایسے افراد کے جو دین سے آراستہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدائی رنگ میں رنگ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اوپر تمام خوشبختی اور سعادت کے دروازوں کو کھول لیتے ہیں. لیکن اس کی نسبت وہ گھرانے, اس کے برعکس وہ گھرانے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین سے دور ہمیں نظر آتے ہیں وہ تمام بدبختی اور تمام شقاوت کے دروازے جو ہے وہ اپنے اوپر کھول لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک معاشرہ جو ہے وہ چند گھرانوں سے وجود میں آتا ہے اور ایک گھرانہ جو ہے وہ چند افراد سے وجود میں آتا ہے, اور اگر یہ افراد دین سے منسلک ہوں تو ہمیں ایک دیندار معاشرہ دیکھنے میں آتا ہے. کیونکہ دیکھیں جس طرح سے خداوند عالم کے نزدیک دین کی اہمیت ہے اسی طرح سے دیندار شخص کی بھی اہمیت ہے کہ ایسا شخص جو دیندار ہوگا وہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے, تمام آلودگیوں سے بچائے گا, اپنے دامن کو محفوظ رکھے گا برائیوں سے. اور ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک جو آج ہمیں ازدواجی نقصانات, مشکلات یا جو ہے والدین اور اولاد کے درمیان جو ہمیں مشکلات دکھائی دے رہی ہیں وہ بے دینی کا نتیجہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا گھرانہ کہ جو تقوی الہی سے آراستہ ہو, اس گھرانے میں شوہر اور بیوی جو ہے وہ دیندار ہوں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھرانہ خدا کی رحمت کے سائے میں نظر آتا ہے. اسی گھرانے کے اندر جو ہے وہ ہمیں کرامت نظر آتی ہے, شرافت نظر آتی ہے, محبت اور مہربانی نظر آتی ہے. اور اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ وہ گھرانہ, کیونکہ دین جو ہے وہ انسان کے لیے آرام و سکون فراہم کرتا ہے, اسے اس راہ پر لے کر جاتا ہے جو کامیابی کی راہ ہوتی ہے, لیکن اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ وہ گھرانے کے جن کے اندر دین کا جو ہے وہ دور دورہ میں نظر نہیں آتا ہے, وہ گھرانے جو دین سے ہمیں دور نظر آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ روحی سکون سے محروم ہوتے ہیں بلکہ جو ان کے وہ والدین اور ان کی جو آنے والی نسل یا جو بچے اس گھر میں موجود ہیں وہ والدین کے ساتھ ہی اسی بے دینی کے دلدل میں ہمیں دھستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں غرب کے معاشرے میں جو ہے ہمارے پاس اس کی بہت بہترین مثال موجود ہے. کیونکہ دیکھیں آج ہمیں غرب کا معاشرہ جو ہے مفاسد کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تمام تر ترقی کے باوجود, تمام تر جو ہے تہذیب و تمدن کے دعووں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں, جو مفاسد پائے جاتے ہیں, کس طرح سے غرب کا معاشرہ جو ہے تباہی کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہی بے دینی ہے, اس کی جڑ بے دینی ہے کہ آج غرب کا معاشرہ جو ہے وہ دین سے دور ہے, دین سے محروم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسی غرب کے معاشرے کے جو نحس سائے ہیں وہ ہمیں اپنے معاشرے کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور آج ہمیں اپنے جوان جو ہے وہ انہی تباہیوں میں ملوث نظر آ رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خطرے سے جو ہے وہ وقت سے پہلے آشنا ہو جائیں, اس خطرے کو اپنے آپ سے دور کر دیں, تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم دین سے آشنا ہوں, اپنے معاشرے کو دین سے آشنا کریں. اگر جہاں جس گھرانے کے اندر یا جس معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بے دینی ہے, وہ گھرانہ جو ہے وہ ہمیں ناکامی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دین انسان کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کر جاتا ہے. دین ایک مشعل
راہ ہے جو انسان کو اس کے راستے کی جو ہے وہ رہنمائی
کرتا ہے. اور جو گھرانے ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے دور ہوتے ہیں وہ ہمیں بالکل واضح مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ وہ ہمیں تباہی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور چیز کہ جو آج ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتی ہے کہ جو گھروں کی ناکامی اور بربادی کا باعث بن رہی ہے, وہ زبردستی کی شادی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک ازدواجی زندگی جو ایک بہت خوبصورت زندگی ہے, اور اس کے جو دو اہم رکن ہیں وہ شوہر اور بیوی ہیں, کہ اگر ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہو, ہم آہنگی ہو اور یہ شادی ان کی رضائیت سے ہوئی ہو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت زندگی ہے. لیکن وہ جگہیں یا وہ مورد جو ہمیں نظر آتے ہیں, وہ گھرانے کہ جن کے اندر شادی میں زبردستی کی جاتی ہے یا شادی جو ہے وہ رضامندی سے نہیں ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھرانے بہت جلدی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ جہاں دو خاندان آپس میں جب رشتہ طے کرتے ہیں تو اس میں بالخصوص جس کی رائے کو اہمیت دینا چاہیے وہ لڑکے اور لڑکی کی رائے ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ افراد کے ساتھ تو نہیں, مگر پھر بھی ہمیں اپنے معاشرے میں چیز نظر آتی ہے کہ شادی کے معاملے میں جو ہے ماں باپ زبردستی کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے رشتے طے پا بھی جاتے ہیں اور ماں باپ یہ سوچ کر رشتہ کر دیتے ہیں کہ بالآخر جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو شادی کے رسومات ہیں وہ بہت خوشحالی کے ساتھ انجام تو پا جاتی ہیں, لیکن یہ رشتہ جو ہے وہ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ ہمیں نازک نظر آئے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے اختلاف کے بنا پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارا پارا ہو جاتا ہے. اور اسی چیز سے ہمیں اگر اپنے گھرانوں کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زبردستی کی شادی سے پرہیز کریں, اور یہاں پر جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کی رائے کو دیکھا جائے, اس کی رضامندی کو دیکھا جائے. اور یہی چیز ہے کہ دیکھیں اسلام بھی اس کی جانب جو ہے وہ بہت جو ہے تاکید کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ہم کف کی جو بحث ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے اسلام میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہے کہ ایک دیندار لڑکے کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا کہ جو اسلام کی پابند نہ ہو, جو دین اسلام سے دور ہو, واجبات اسلامی کی پابندی نہ کرتی ہو, تو اس لڑکے کے ساتھ یہ ظلم ہے. اور اسی طرح سے ایک ایسی لڑکی کو جو دیندار ہو ایسے شخص کے عقد میں دے دینا, ایسے شخص کے نکاح میں دے دینا کہ جو دین اسلام کا پابند نہ ہو, جو اہل حق نہ ہو, تو یہ اس لڑکی کے ساتھ ظلم ہے. اور ماں باپ جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل بھی زبردستی نہ کریں, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے رشتے جو ہے وہ طے بھی پا جاتے ہیں اور ایسے گھرانے جو ہے وہ تشکیل پا جاتے ہیں, شادی کے کچھ سال جو ہے وہ گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر جو ہے اختلافات کا آغاز ہوتا ہے اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جو گھروں کی ناکامی کا باعث بن رہی ہے اور اسلام جو ہے وہ اس چیز سے متنفر ہمیں نظر آتا ہے, وہ مہر کا جو ہے وہ زیادہ ہونا ہے. کیونکہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مہر کم رکھو, اس لیے کہ مال و دولت جو ہے وہ محبت لے کر نہیں آتا ہے, بلکہ یہ خدا ہے جو دلوں میں محبت کو ڈالتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کو جو ہے وہ نظر میں رکھتے ہیں کہ مہر کا زیادہ ہونا جو ہے وہ عورت کی مضبوطی کا باعث ہے, یا عورت کی جو بہت اچھی پشپناہی کرتا ہے, یا عورت جو ہے وہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ محبت جو ہے اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ شوہر جو اسے بہت زیادہ محبت کرے, تو قطعاً جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. اسلام جو ہے اس بات سے منع کر رہا ہے کہ دلوں میں جو محبت ہے وہ خدا ڈالتا ہے, مال و دولت انسان کے لیے محبت لے کر نہیں آتا. اور اسی طرح امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مہر کا زیادہ ہونا دشمنی کا سبب بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ گھرانے جو ہے ناکامی کی طرف نہ جائیں, کامیاب گھرانے ہوں, تو مہر جو ہے وہ کم ہو.
جی محترمہ ساجد نقوی صاحبہ, اگر اجازت دے تو یہاں ایک حدیث کو ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین, ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے, اسے سنیے, اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں.
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کی رفتار اپنے اہل خانہ کے ساتھ نیک ہوگی اس کی عمر طولانی ہوتی جاتی ہے.
پروگرام گھرانہ میں ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں, اپنی مہمان کی جانب چلتے ہیں, ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ, آپ بیان فرما رہی تھی کہ ایک گھرانے کی ناکامی کے کیا کیا اسباب ہیں.
جی بالکل, جس طرح سے ہم نے ذکر کیا مہر کا زیادہ ہونا, اسی طرح سے جو ہے وہ ایک اور اہم مورد جو گھروں کی ناکامی کا باعث بنتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو چیز پائی جا رہی ہے وہ یعنی المیہ ہی ہمارے معاشرے کا ایک جو کانسیپٹ ہے آئیڈیل کا, یعنی ایک ذہن میں جو ہے وہ آئیڈیل کا بنا لینا کہ جو ہمارا آنے والا زندگی میں شریک حیات ہے, جو ہمارے جیون ساتھی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ یہ خصوصیات ہونی چاہیے. اور جب یہ شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے تانے بانے بن لیے جاتے ہیں ذہن کے اندر. مثال کے طور پہ ایک لڑکی جو ہے وہ مختلف چیزوں کو اپنے ذہن میں بنا لیتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو, بہت مالدار ہو, اور جو ہے اسی طرح کی مختلف چیزیں, جو اس کا خاندان بہت جو ہے وہ اعلیٰ خاندان ہو. اور اسی طرح سے جو ایک لڑکا ہے وہ اپنے ذہن میں جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو رکھتا ہے کہ اس کی جو شریک حیات ہو اس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں, اسی طرح کی مختلف چیزیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں یہ اس سے بہت مختلف نظر آتی ہیں, اس لیے کہ ازدواجی زندگی جو ہے اس میں بہت سارے انسان کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں, بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور وہ تمام چیزیں جو ہم کسی ناول اور ڈائجسٹ اور جو ٹی وی چینلز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں, ہمیں اس سے اپنی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ بہت مختلف نظر آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن لڑکے اور لڑکیوں نے اپنا ذہن اس طرح سے بنا لیا ہوتا ہے, یعنی اپنی خواہشات کے محل ذہنوں میں تیار ہوتے ہیں, اور جب وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور جب انہیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں تو پھر اختلافات کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے, یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلا مورد جو بیان کیا کہ دین سے دوری, اگر انسان دین سے وابستہ ہو تو وہ کبھی اس طرح سے خواہشات کے محل جو ہے وہ اپنے ذہن میں نہیں بنائے گا. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواہشات کے محل اور یہ جو خوبصورت تصویریں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں اور شادی کے بعد جب یہ ہمیں دھندلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے, اختلافات کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ میں خواتین کے حوالے سے مثال دوں, کیونکہ دیکھیں خواتین جو ہے وہ اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں بہت سارے خیالات بنا لیتی ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے ہو, ان کا شوہر اس طرح سے ہو, خاندان اس طرح سے ہو, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یعنی بالفرض مثال کے طور پر اگر ہم کسی لڑکی سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں آنے والا جو شخص ہے, جو تمہارا شریک حیات, اس کے اندر وہ کیسا ہو, تو کوئی لڑکی جو ہمیں یہ جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی خوبصورت ہو, کوئی کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ مالدار ہو, کوئی یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ چاہے خوبصورت نہ بھی ہو مالدار نہ بھی
بھی ہو لیکن ایک محبت اور مہربان جو ہے وہ محبت کرنے والا ہو، ایک مہربان شوہر ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ چیزیں انہیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آتی ہیں تو پھر وہاں سے جو ہے وہ زندگی خرابی کی طرف مڑ جاتی ہے. اور اگر ہماری زندگی دین سے وابستہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. اور اس میں دیکھیں ہم تاریخ میں جناب آسیہ کی مثال جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کتنی بہترین مثال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جو ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت خوبصورت تھا. اسی طرح سے فرعون کے بارے میں ملتا ہے کیونکہ اس وقت میں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مالدار بھی بہت زیادہ تھا، اس کا خاندان جو ہے وہ بہترین خاندان تھا. اور اسی طرح سے ملتا ہے کہ وہ جناب آسیہ کے سے جو ہے وہ محبت بھی بہت کرتا تھا، لیکن جناب آسیہ نے یہ تمام قربانیاں کس چیز کے لیے دیں؟ دین کی خاطر دیں، خدا کی خوشنودی کے لیے جو ہے، خدا کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں صرف دین کو مد نظر رکھا جائے کہ دین جو ہے وہ کیا خصوصیات بتا رہا ہے کہ ایک شریک حیات کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی زندگی کا آغاز ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت زندگی کا آغاز ہے. لیکن جہاں ذہن کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے خواہشات موجود ہوں، اور جب یہ خواہشات پوری نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر جو ہے مشکلات کا آغاز ہوتا ہے. کہ میں نے کتاب میں ایک عورت کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ عورت جو ہے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی، اور اس کی وجہ کیا تھی جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ شادی سے پہلے اس نے اپنے ذہن میں بہت زیادہ خواہشات کے محل بنا لیے تھے کہ میری زندگی میں جو میرا آنے والا شوہر جو ہے وہ بہت مالدار ہو، اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہو اور بہت اچھے بچے ہوں، اور جو ہے ہمارے خوبصورت جگہ پہ جو ہے وہ گھر ہو، اور اس طرح کی مختلف چیزیں. لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو سب کچھ اس کے برعکس ہو گیا. یعنی ایک پسماندہ علاقے میں ان کا گھر تھا، شوہر جو ہے وہ مالدار بھی نہیں تھا، بچے بھی نہیں ہوئے، اور دوسری مشکلات، اور ان چیزوں نے اتنا اس کے ذہن پر اثر ڈالا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی. یعنی یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ذہن کے اندر بہت زیادہ خواہشات کے محل بنا لیتے ہیں اور جب یہ خواہشات ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے تو ایک گھرانہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھرانوں کے اندر جو ناکامی کا سبب بنتا ہے وہ عفو گزشت کی کمی ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں کے اندر جو ہے آج یہ چیز بالکل ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے.
ساجن اقوی صاحبہ، صرف ایک یا دو منٹ رہ گیا تو اگر اسے آپ مختصر کرنا چاہیں تو.
جی بالکل، اور یہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مختصر کرتے ہوئے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھرانہ جو ہے وہ ناکامی کا شکار نہ ہو تو وہ عفو درگزر کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرے. اور امام فرماتے ہیں کہ جو معاف نہ کرنا جو ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عیب ہے. تو اگر کوئی خوبصورت زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ اپنی گھریلو زندگی میں چاہے شوہر کی طرف سے کوئی غلطی ہو یا بیوی کی طرف سے کوئی غلطی ہو، اس کو درگزر کر دیا جائے.
اور اکثر ایسے مواقع پر جو ہے وہ اگر خواتین، اگر شوہر کی طرف سے کوئی بات ہو بھی جائے تو ہمیشہ اپنے ذہن میں مثبت نکات کو جو ہے وہ لانا چاہیے کہ شوہر کی طرف سے جتنی بھی مثبت چیزیں اس کے سامنے پیش آئی ہیں وہ تمام چیزوں کو تصور کرے. اسی طرح سے شوہر بھی بیوی کی غلطی پر جو ہے
اس کی غلطی کا مسئلہ نہ بنائے، خود پسندی اور تکبر جیسی بری صفات کو جو ہے اپنے اندر سے نکال دے.
تو اگر یہ دونوں آپسی جو ہے اس طرح سے دونوں میں ہم آہنگی ہو جاتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ گھر جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ وہ گھر جو ہے اسی طرح سے کامیابی جی اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی جائیں گی اور وہ کامیابی کے مراحل کو جو ہے وہ طے کرتا ہوا نظر آئے گا. بہت بہت شکریہ محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ، وقت بھی تمام ہے. آخر میں اگر ایک دو جملہ آپ کچھ اور کہنا چاہیں ناظرین کے لیے.
جی بالکل، آخر میں جو ہے وہ ہم یہی دعا کریں گے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں ان تمام جو نیک صفات ہیں انہیں اپنے گھرانوں میں پیدا.
بہت 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 شکریہ ساجدہ نقوی صاحبہ، آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. محترم ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. خدا سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو آئمہ معصومین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو ایک خوبصورت گھر بنا سکیں. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں.